دریافت فرمایا کہ جمعے کے دن صبح ہی سے جمعہ مبارک کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس دن کی خصوصیت یا فوقیت دوسرے دنوں کی نسبت کیا ہے, اور کیا اس دن کی مبارکباد کے میسیجز بھیجنے سے کوئی ثواب ملتا ہے؟ بھیا, ثواب اور عذاب کا تعین تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے, ان کے بعد امت میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں ہے کہ وہ ثواب اور عذاب کا تعین کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ بتا دیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا. اب کوئی بھی ان کے بعد ایسا نہیں رہا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے قیامت تک جو متعین کر دے کہ ثواب اور عذاب یہ انہی کا حق تھا, وہی جانتے تھے. انسانوں کے لیے قانون وضع کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی سزا متعین نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اللہ کا اور بندوں کا اپنا حساب ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں, اور حضرت مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت اصول فقہ کی جو شرح ہے فوات الرحموت, اس میں انہوں نے ان مسائل کا ذکر کیا. باقی دونوں آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن یہ میسیجز نہیں ہونے چاہیے. کچھ جو اجازت دیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لوگ دین سے پہلے ہی ہٹ رہے ہیں, اور ہم نے تو جو یہ دیکھا ہے اب تک کی زندگی میں کہ جو بچے بھی کالج یونیورسٹی اور سکول جاتے ہیں وہ اچھے خاصے سلیم الفطرت, اچھے خاصے نیک طبیعت کے سنجیدہ, خدا کے دین کی طرف لپکنے والے, چلنے والے نہیں لپکنے والے ہوتے ہیں, مگر یہ نصاب تعلیم جب تک ان میں الہاد اور فحاشی اور یہ نظام تعلیم خدا کے دین سے بیگانہ نہ کر دے, اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتا, نہ لڑکیوں کی نہ لڑکوں کی. آخری درجہ ہندوستان والے طے کر رہے ہیں کہ ہندو سکھ عیسائی لڑکے لڑکیاں آپس میں شادیاں کرنے لگے ہیں. خیر سے یہ ان کے لیے نعمت یا میسر نہیں, سکھ نہیں ہوتے ہندو نہیں ہوتے, ورنہ ہم ان سے بھی بڑھ کے کرتے. تو یہ جو ماحول ہے اور جو چیزیں ہیں, اس پہ شامی کا ایک جزیہ یاد آیا. شامی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کو جماعت سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اصل میں حنفی فقہا کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. چاند کی نماز ہے, گہن کی نماز ہے, یہ ہے تراویح کی نماز ہے, عید کی نمازیں, یہ سب ثابت ہے. وہ کہتے ہیں اصل ثبوت ملے وگرنہ نہیں. ایک تو تھا اصل میں جائز ہے جہاں منع کیا گیا, یہ نہیں کہا حنفیہ نے. حنفیہ کہتے ہیں اصل میں ہی نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے. تو صلاۃ التسبیح نفل ہے, وہ کہتے ہیں اس کی جماعت جائز ہی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہے. پھر شامی نے لکھا ہے کہ میں اس کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ اگرچہ ہماری فقہ کی اصل کے خلاف ہے, لیکن لوگوں میں عبادت کا رجحان ہی نہیں رہا, تو جو کرتے ہیں سو اتنی عبادت تو کرنے دو, کسی اور امام کے نزدیک جائز ہوگا, شکر کرو کوئی اللہ کا نام لیتا ہے. یہ انہوں نے اپنے فتوے میں نرمی کی بات کی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اتنا بھی خیال رکھتا ہے نا, ادب احترام کرتا ہے جمعہ کا, خدا کی یاد دلاتا ہے, تو اس پہ فتوے نہیں کسنے چاہیے. آپ کا اپنی مرضی ہے, نہ کریں آپ, لیکن دوسرے کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے میں جو دعائیں تھیں میسیج ہے کہ وہ پھر دہرا دوں، تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے بہت زیادہ، اور جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کی کمر پہ نشانات تھے، تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ حضرت تو بڑے آرام کی زندگی گزارتے تھے، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ رات کو صرف تہجد اور نفل ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، بغیر کسی کو بتائے بوریاں اٹھاتے تھے کمر پہ اور جا کے بیوہ عورتوں کے گھر دے آتے تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز اور روزے رکھنا ہی عبادت ہے، ان نفلی روزوں اور اس نفلی نماز سے کئی گنا زیادہ عبادت کے ہے کہ ہم انسانوں کا خیال رکھیں۔ کوئی آدمی نفسیاتی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، ایک دو گھنٹے اس کو دے دینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، کوئی دوست کسی مشکل میں پھنس گیا ہے اس کو تسلی دے دینا، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، انہیں پڑھا دینا، اپنے محلے میں بچوں کو پڑھا دینا، تربیت کر دینا، اسی طرح جو محتاج ہیں ان کی مدد کر دینا، بس چپکے چپکے یہ کام کرتا رہے تو اللہ کی جنت ان سے دور نہیں ہے۔ ہمیشہ انسانوں کے کام آنا چاہیے، ہمیشہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ گرمی آ رہی ہے نا، صبح اپنے گھر سے نکلیں تو 8-10 بوتلیں، بس زیادہ بھی نہیں، چاہے آپ 1-4-5-6 بوتلیں رکھ لیں، اور جہاں یہ فوج والے پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں انہیں وہ پانی دے دیا، آپ نے خریدا بھی نہیں، آپ نے صرف 6-5-7 بوتلوں میں پانی بھرا ٹھنڈا، انہیں دے دیا، اس تپتی دوپہر اور گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس میں لوگوں کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ کام ہے جو کرنے کے، اور یہ کام ہے جو اللہ کے ہاں انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے اور وقت بھی نہیں ہوتا، اگر نہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سنائیں، 17 آدمی آپ کو دکھائے گئے کہ اللہ نے ان کی تقدیر ہی بدل دی، اور بات کیا تھی، انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی کہ اللہ نے کہا میرے بندے کی تقدیر بدل دی، بغیر دعا مانگے بھی تقدیر بدل جاتی۔ تو وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے، اور خاندان کون سا تھا، ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، وہ پڑھتے تھے عبیدو کا بفنائی کا، آپ کا غلام، آپ کا محتاج بندہ آپ کے صحن میں حاضر ہے، حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے نا، مسکینوں کا بفنائی کا، آپ کا مسکین آپ سے مانگنے والا، مسکین قرآن میں آیا ہے زا متربا، جس کی حالت اتنی خراب ہو کہ مٹی میں رل جائے، یہ اصل مسکین کا ترجمہ ہے، مٹی میں رلا ہوا بندہ آپ کے سامنے حاضر، سائلو کا بفنائی کا، اللہ آپ سے سوال کرنے والا آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، فقیروں کا بفنائی کا، اللہ فقیر آپ کے ذہن میں سجدے میں اللہ آپ سے مانگ رہا ہے۔ تو ان کی اولاد موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے تھے ہم نے اپنے دادا کے ان جملوں کو دہرایا اور اللہ سے دعا مانگی، ہم نے یاد کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو بعض جملے پسند ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے وہ جو درد مند دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اس کے دل کا درد اور اخلاص، وہ کام اللہ سے کرا دیتا ہے جو اسباب اور وسائل کی دنیا میں سر مار لیں نہیں ہوتا، اللہ کسی کی دعا سے کسی کو کام۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ اللہ نے وہ تالا ہے جس کی چابی سمندر میں ڈال دی، بس ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، چھٹی کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، یہ جو تمہارے لوگ نہیں کما سکتے نا نکمے، ان کی وجہ سے خدا تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ نئے نئے فلسفے اور تھیوریز آئی ہوئی ہیں کہ جی یہ کماتے کیوں نہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے فطعم القانع، اس آدمی کو کھلایا کرو جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرا بیٹھا ہے. اللہ کو یاد تو کرتا ہے نا، یہ بھی ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام ہی نہیں ہے اللہ کو، یا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. فطعم القانع، اللہ نے کہا وہ جو کوئی کام نہیں کرتا اسے کھلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وتنصرون علی عدو، اللہ دشمنوں پہ تمہیں فتح دیتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے جو کچھ نہیں کر سکتے. چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، کیا کیا ہیں، ساری رشتہ داریاں ہیں. تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ کون کس کی وجہ سے اس دنیا میں برکتیں پاتا ہے، کس کو کس وجہ سے خدا نوازتا ہے، عہدہ دے دیتا ہے. مگر جب بھی کوئی ترقی ہو، تو قرآن کی دو آیتیں بہت زیادہ پڑھو، ٹرانسفر ہو جائے. قرآن کی دو آیتیں بہت پڑھو، ایک تو یہ اللہ سے مانگو، سورہ بنی اسرائیل میں ہیں دونوں آیتیں، وہ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار مجھے وہاں لے جا جہاں میں سچائی کے ساتھ اپنے عہدے، اپنے مال، جو بھی ترقی ہے اللہ اس کا حق ادا کر سکوں. وہ اخرجنی مخرج صدق، اللہ جہاں سے جا رہا ہوں یہاں سے بھی عزت اور سلامتی کے ساتھ لے جا کہ میرے بعد مجھ پہ کوئی الزام نہ لگے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اللہ میرا تو مددگار بن جا، جس جگہ جا رہا ہوں وہ بھی اور یہاں سے چھوڑ رہا ہوں اس میں بھی، اور اے پروردگار طاقت دے. یہ اس کا خلاصہ ہے، صحیح ترجمہ نہیں، خلاصہ ہے. اور دوسری موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، بڑی زبردست چیز ہے یہ، ہمیشہ مانگتے رہو. جب بھی ترقی ہو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ رب بما انعمت علیہ، اللہ یہ جو تو نے مجھ پہ انعام فرمایا نا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ یہ جو نئی طاقت، نیا عہدہ، نئے پیسے، نئے بچے، اللہ جو بھی تو نے انعام کیا ہے، اللہ ایسے نہ ہو جائے کہ میں تیرے اس انعام سے مجرموں کی حمایت کرنے لگوں. پیسہ دیا ہے، مجرموں کو پیسہ دینے لگوں. عہدہ دیا ہے، اچھا پہلے تو تھانے دار نہیں تھا، بن گیا، اب مجرموں کے ساتھ مل کے لوگوں کو تنگ کرنے لگوں. رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہ سورہ بنی اسرائیل میں نہیں، ایک اور جگہ ہے کہ پروردگار جو تو نے میری ترقی کر دی ہے، اللہ مجرموں کا مددگار مجھے نہ بنا. یہ لوگ اس سے بڑے غافل ہیں. ہر آدمی دیکھو ملک میں کیا عہدوں پہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے، کاش یہ پڑھتے کہ رب بما انعمت علی، کیا اللہ آپ نے جو مہربانی مجھ پہ کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، خائف مستجیر، اللہ خوف میں گھرا ہوا آدمی آپ کا سہارا مانگتا ہے. جار کہتے ہیں نا پڑوسی کو، تو پڑوسی مدد کرتا ہے نا مشکل وقت میں. خائف مستجیر، اللہ نابینا جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ راہ دیکھے کہاں سے نجات پائے گا، مستجیر اللہ آپ کا پڑوسی ہے، اللہ آپ کا بندہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ مدد فرما، تائب مستغفر، اللہ توبہ کرنے والا، اے پروردگار استغفار کرنے والا تو اسے مانگتا ہے، میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفار، راغب راہب، اللہ جنت کا طلبگار، تیرے انعامات کا طلبگار، اور اللہ راہب بنا دے، یعنی دنیا سے ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز میری نہیں ہے، اولاد کی ہے، بچوں کی ہے، بہنوں بھائیوں کی ہے، جو ضرورت کی چیز ہے بس میری زندگی وہاں تک رہے، ضرورت زیادہ اللہ تو جان تیرے کام چاہے. یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کو حساب کم دینا پڑے، ضرورت ہے بس گھر کی ہو، ضرورت ہے گاڑی کی وہ ہو، ضرورت ہے کمپیوٹر کی وہ ہو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا بس یہ ہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر حساب بھی ہوگا. ضرورت کے پیسے مثلا اس نے سال کے لیے جوڑ لیے کہ اگر میری نوکری ختم ہو گئی تو 6 مہینے سال میں گزارا کیسے کروں گا، اتنے پیسے رکھ لیے تاکہ اس انسان کی زندگی آسانی سے گزرتی رہے، سال میں ملازمت ملی جائے گی، جتنا جس کا عہدہ یا جو چیز ہے انویسٹمنٹ اتنی، جس سے بس زندگی چلتی رہے. تیسری دعا جو تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ آئے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ارتداد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات آدمی بیٹھے تھے, اور اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کرے گا اور اس پہ مرے گا. ہم سہم گئے کہ یا اللہ یہ بد نصیب کون ہے. اور ہم ساتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وعدہ کیا کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنی اطلاع دیتا رہے گا. تو جب کوئی ایمان پہ چلا جاتا تھا ہم شکر کرتے تھے کہ وہ نہیں تھا. اور ان سات میں سے ایک آدمی مسلمہ کذاب کا مؤذن بن گیا, تو اذان دیتا تھا اور کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہے. تو فرمایا جب وہ مرا تو ہمیں چین ہوا کہ اللہ کا احسان ہے, ہاں میں کم سے کم ان میں سے نہیں. تو اس لیے یہ ارتداد بہت بری چیز ہے, آ جاتا ہے. ونعیم اللہ ينفد, اور اللہ تیرے ایسے انعامات جو ختم نہ ہو. تھوڑا ہی نام ہے اللہ کا, یہ گرم روٹی, یہ ٹھنڈا پانی, یہ اپنی چھت, اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنا, اولاد, وہ خدا آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے, ہزاروں چیزیں ہیں. اللہ ایسے انعامات تجھ پہ فرما جو ختم نہ ہو, کیونکہ اللہ نعمت دیتا ہے اور ناقدری پہ چھین بھی لیتا ہے. قدر کرے, ہمیشہ قدر سیکھے. جب قدر نہیں کرے گا تو واپسی ہو جائے گی. اور اللہ کی نعمت صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا اچھا مل جائے اور بیوی محبت اور سے شادی ہو جائے اور عالی شان کوٹھی کہیں F10 F6 میں مل جائے. اللہ اس کا نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تمہاری معاشرے میں بھیجتے رہے, تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اقبال جیسے آدمی تم میں پیدا کیے تھے تاکہ تم سمجھو, تم کوئی انسان بنو, اور ہم کہیں گے اللہ وہ زبان ہی نہیں سیکھی جس میں علامہ اقبال کا پیغام تھا. پروردگار اس پٹڑی پہ نہیں چڑھے جو جا کے انسان بناتی. تو اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں نا, سوچنا چاہیے سونے سے پہلے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کیا انعامات کیے ہیں. شکایتیں بہت سوچتا ہے, انعام بھی سوچے کہ کیا کیا کرم فرمایا. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ کے جامعہ شرفیہ لاہور کے بانی, مفتی صاحب نے بیعت کی درخواست کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, تو حضرت نے کہا کہ آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اس سے مجھے بو آتی ہے اس بات کی کہ جیسے آپ تقلید کے برعکس کچھ اور کرتے ہیں. تو میں بیعت کر لوں گا, مگر جا کر دیوبند میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھ کے آؤ. مفتی صاحب اتنے باکمال آدمی ہونے کے باوجود سال بھر دیوبند میں رہ کے حدیث پڑھ کے آئے, اور حضرت رحمۃ اللہ نے بیعت فرما لیا. پھر خلافت پہ ساری چیز, حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال سے کچھ دن پہلے جب بالکل چلنے سے بھی حضرت کی معذوری ہو گئی, تو ایک دن تشریف لائے اور سب لوگ انتظار تھے. تو مفتی صاحب نے کہا حضرت سوچتا ہوں اللہ ہزار سال کی زندگی دے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آپ جیسی ہستی اس سے تعلق نصیب ہوا تو حق ادا نہیں ہوتا. حضرت فرمایا مفتی صاحب میری تو جو حالت ہے میں ہی جانتا ہوں, باقی آپ کو یہی سمجھنا چاہیے. مطلب یہ تھا کہ تمہارا پہلو نعمت کی قدر کا ہے. اب در حقیقت نعمت کیا ہے وہ میں اپنی ذات کو کون اچھالتا ہے, کون اپنی تعریف کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کی بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں کسی صالح آدمی کی صحبت میسر ہو جائے. اس لیے وہ مرافقت نبی کا, عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تیسری دعا مانگی اور کہا مرافقت نبی کا سیدنا محمد, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی, ان کے ساتھ رہنا نصیب کر دے. فی اعلی جنان الخلد, اللہ جنتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا بھی مانگتے تھے اور وہ دعا بھی مانگتے تھے. کسی کا جنازہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہم الحق بنبی, اللہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر, اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی روح کو ملا دے. ایسی نحوست پڑی ہے کہ جو تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے بہت لمبی، اللہ جانے کیا ہے، ایک دم سے سلام پھیریں گے جیسے آگ انگاروں پہ کھڑے ہیں، ابھی تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم آخری چیز ہے جس میت کو دے رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعائیں مانگتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ آواز سے بھی پڑھتے تھے تو ہم سنتے تھے، ہم تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ میرا جنازہ. مولانا ایوب صاحب دہلوی، لوگ کیا جانے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، امام غزالی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بعد اتنی بڑی ہستی کراچی میں، رامپور کے پڑھے ہوئے تھے اور لٹھا کندھے پہ ڈال کے کراچی گلیوں میں بیچتے تھے، لوگ جانتے نہیں تھے کہ کتنی عظیم ہستی ہے. ان سے پہلے صدیوں میں جو افراد ہوتے تھے ان میں سے ایک فرد تھے. مولانا ایوب صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ حضرت کا جنازہ کیسے تھا، کہنے کے مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی صاحب کے والد، دارالعلوم کراچی کے بانی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا حضرت نے دعائیں جو مانگنی شروع کی ہیں تو تیسری تکبیر کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہم لوگ کھڑے رہے، اب ہم حیران تھے کیا مانگے. اس لیے ہمیشہ تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعائیں، اور نہیں یاد کوئی حرج نہیں، ایک جو دعا یاد ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہو، اسی کو بار بار دہراتے رہو، کیا پتا کس کی دعا اس کے کام آ جائے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اللہم انی اسئلک ایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الخلد. مدثر صاحب آپ نے سوال دریافت کیا، جی دادی اما کا انتقال ہو گیا تو جو ان کے پینشن کے پیسے جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا، یہ پتہ چلے کہ کون کون ان کے ورثاء زندہ ہیں تو پھر اسی حساب سے تقسیم ہوگا. مدثر صاحب آپ نے جو وراثت کا سوال پوچھا ہے بہت آسان ہے،
ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی.
اچھا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کو ذرا سا آپ واضح کر دیں، بیٹا بیٹی اور کون کون ہے، تو رشتہ داری واضح ہو جائے تو پھر اس کا پورا ایک چارٹ بن جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کر دیں گے، اسے رکھ رہے ہیں. آفتاب صاحب کو دے دیں، ان سے لے لیں گے انشاءاللہ. مدثر صاحب آپ نے جو بات کی ہے وراثت کی کہ والد صاحب اور تایا جو تھے بڑے ابا وہ کاروبار میں پارٹنر تھے، پھر دادا فوت ہوئے، پھر اس طرح ہوا، ساری چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وراثت میں جو بھی کاروبار آپ کے پاس آیا ہے اور بعض لوگ آپ کے جو شریک ہیں، بہت آسان ہے، آپ انہیں وراثت کا حصہ ان کا پورا دے دیں، وہ خوش اور راضی ہوں، کوئی دباؤ ان پہ نہ ہو. کہ کاروبار میں ایک بچہ کہتا ہے اتنا میرا شیئر ہے، اتنے پیسے میرے ہیں، دوسرا تیسرا، آپ ان کو دے دیں، خوشی سے وہ قبول کر لیں، آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. آپ نے کہنا آخر پہ کہ ان کو ان کی رقم ادا کر دیتا ہوں، تو شرن بالکل اس کی اجازت ہے، شریعت آپ کے اس رقم دینے کو بشرطے کہ وہ خوش ہوں بالکل تسلیم کرتی. مسجد میں نماز تراویح میں تیز تیز قرآن پڑھا جاتا ہے جس کی وجہ سے سستی، نیند، تھکاوٹ کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ میاں نیند کا کیا غلبہ ہوتا ہے، تو جب ہو جب آہستہ آہستہ پڑھے، تیز تیز پڑھتا ہے تو کون سنتا ہے اور کون سمجھتا ہے. اور گھر پہ اکیلے نماز میں تراویح دلجمی سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، تو کیا فرض نماز کے بعد تراویح گھر پہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ مسجد اجڑ جائے گی، مسجد ویران ہو جائے گی، مسلمانوں کا اجتماع کم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جاتے تھے تو ایک راستے سے گزرتے تھے، واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. اس کی یہی حکمت تھی کہ عید کے بڑے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے اس راہ سے دو دو راستوں سے آنا جانا ہوتا تھا تاکہ جو دیکھیں ان کو احساس ہو کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون چھوڑتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا پورا گروہ آپ کے ساتھ چلتا تھا تو اس سے یہودی مشرکین پہ اثر پڑتا تھا. اسی طرح مسجد نہیں چھوڑنی چاہیے. مسجد چھوڑ دے گا تو سمجھے مسجد چھٹی تو نماز بھی گئی. گزشتہ سال کہا گیا تھا کہ چوری ڈکیتی مجرمانہ اب سب سچ ہو گیا, نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. محافظت اور امن کے لیے کون سی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے؟ ہر وہ دعا جس میں اللہ سے درخواست ہے کہ وہ پناہ دے دے مانگنی چاہیے, اور خاص طور پہ وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں بس وہ مانگنی چاہیے. اب ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ فلاں سورت پڑھو تو ہو تو سکتا ہے کہ لوگ پڑھنے لگیں, لیکن ہمیں بڑی حیا آتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتا دی ہے تو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتا دی ہے تو ان کے بعد کیا کوئی بتائے؟ تابعین تبع تابعین تک نے بتا دی ہے, بس یہ کافی ہے. وہ زمانے خیر کے تھے, ہم کیوں اپنے پاس سے نئی نئی دعائیں گھڑ کے لوگوں کو بتائیں؟ قرآن میں آیا ہے کہ اسے یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر الحافظہ, اللہ سب سے بہترین حفاظت فرمانے لگا ہے, میرے پروردگار تو, وہو ارحم الراحمین, اللہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ رحم فرماتا. یہ پڑھو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ کی درخواست کرتے تھے, آپ نے فرمایا یقل اعوذ برب الناس اور اعوذ برب الفلق, پڑھو. اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ سے مصیبتوں سے پناہ مانگی جائے. یہ پڑھیے. ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, صبح تین مرتبہ پڑھتے تھے, شام تین مرتبہ پڑھتے تھے. یہ پڑھ کے اپنے بچوں پر پھونکتے تھے, آپ اپنے بچوں پہ دم کیجیے. اور صالح صحبت اختیار کیجئے. اگر نہیں ہے نا کوئی صالح آدمی ایسا ملتا تو تم خود بانی بن جاؤ, خود اتنے اچھے بن جاؤ کہ جو دوست یار بچے آپ کی مجلس میں آتے ہیں بس وہ جانے کہ صحبت صالح کیا ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے تمام وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ کے آئی ہیں, بس ان کا اہتمام کر لیجئے. کیا فائدہ کوئی نئی دعا بتائیں اور نئے وظیفے اپنی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بہت ہے. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ عرب جو کچھ, ہاں آج کے دور میں امیر ہونا گناہ ہے, اس جملے کی تشریح کر دیں. اس جملے کی تشریح یہ ہے کہ اسے نہیں نظر آتا کہ اس کے محلے میں کتنی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کے بہن بھائی نہیں ہیں, بھتیجے بھتیجیاں نہیں ہیں, پورا خاندان نہیں ہے. وہ جو کروڑوں اور اربوں میں سودے کر رہا ہے اسے یہ خیال نہیں آتا کہ ان بچیوں کا کیا بنے. اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ اپنے دور میں, دور خلافت میں بچوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے الگ پیسے دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا امیر المومنین اتنا بجٹ, اتنا خرچہ, بجٹ سے مراد اتنا خرچہ, انہوں نے کہا اس چڑھتی عمر کے بچوں کو, 14-15-17 سال چڑھتی عمر ہے نا, فرمایا ان بچوں کو اگر پیسے نہیں دو گے تو معاشرے میں چوری عام ہو جائے گی, اور ان بچیوں کو پیسے نہیں ملیں گے تو کمانے کے لیے جسم فروشی شروع ہو جائے گی, اس لیے بچاؤ اس فتنے سے. میں عبداللہ شاہ عبداللہ آئے تھے نا, کتنی اچھی بات کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ پورے سعودیہ میں بس یہ کافی ہے کہ اپنے امام مسجد سے لکھوا لو کہ تم بائی برتھ سعودی ہو, 50,000 ریال دیتا ہوں شادی کرو, مفت 50,000 ریال دیتا ہوں. یہ بونینزا والے اور یہ لوگ, ان کے خاندان کے ایک خاتون وہ فرما رہی تھی کہ میرے نانا نے کروڑوں اربوں پتی آدمی تھے, انہوں نے مکان اپنا بنایا کراچی میں بالکل غریبوں کی بستی میں. تو کہا نانا اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے کہ کلفٹن میں فلاں فلاں ان جگہوں پہ گھر بنائیں, آپ یہاں بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا بچوں میں غریبوں میں رہوں گا نا تو مجھے احساس رہے گا کہ انسانیت کیا ہے. پھر غریبوں کے بچے شام کو مل جایا کریں گے، باتیں کروں گا، غریبوں کے بچوں کی مدد کر کے خوشی حاصل کروں گا. تم امیروں کے گھروں میں کیا رکھا ہے بچوں، تمہارے گھروں میں کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ذو حظ عظیم، جن کا مقدر اور نصیب بڑا ہوتا ہے. اس لیے امیر، یہ جو عمارت کا معاشرہ ہمارے ہاں رواج پا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جو پوچھ لے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو پھر وہ دنیا جا، جو بھی ہے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. اس لیے عمارت کی کوئی گنجائش اس معاشرے میں نہیں، وہ روزے کا فدیہ نہیں ادا کر سکتا. حد ہماری پستی کی یہ ہے کہ ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے، وہ عمرے اور حج کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عید، چھوٹی عید کے 15 دن بعد تک کسی فلائٹ میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے اتنا عمرہ کرنے والے. ہم نے کہا افسوس ہے ان سب پہ، کاش ایک اچھی یونیورسٹی یار بنا دیتے، جو بچے امریکہ پڑھنے جاتے ہیں ان قابل ٹیچرز کو یہاں بلا کے کروڑوں کی تنخواہ دے کے ہماری یونیورسٹی ہوتی اس میں پڑھاتے، کہ ایک نسل پہ پہنچ کے رک جائے، آئندہ ہمارے بچے خود ہی سنبھال لیں گے. کاش ان عمروں کی بجائے ہم سے پوچھتے کہ کتنی بری رسم ہے کہ 70 سال کا بڈھا ہے اور 15 سال کی لڑکی اس سے بیائی گئی ہے، وہ جو رسوم ہے، اور ایک آدھ بچہ اس سے ہوا اور وہ مر گیا، وہ بیچاری بیوہ ہے، اس کا کون رکھوالا ہے؟ کاش انہیں معاشرے میں احساس ہوتا کہ سارا وقت اس کڑھن میں گزر جاتا ہے کہ یا اللہ مہینہ گزر رہا ہے، تنخواہیں کہاں سے دوں گا، 4 بیڈ رومز کا فلیٹ بنا کے کسی غریب کو دیتے تھے کہ بچے اس میں رہو، وہ بیچ دے نہ بیچے آپ کو اس سے کی. ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں، اور ہمارا مذہبی طبقہ برابر کا اندھا کرتا ہے. جی رمضان میں عمرہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا میرے ساتھ حج کرنے، جتنا ثواب ملے گا. کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن اسی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، میرے پاس کوئی غلام ہوتا تو میں اس کو بیچ کر، میری بیٹی، اس پیسے کو ان لوگوں، ان یتیم بچوں پہ خرچ کرتا جو بدر میں اللہ کی راہ میں مارے گئے تھے. میں بیٹی آپ کو کیسے غلام دے سکتا؟ عرب جو کر رہے ہیں کرنے دو، کیونکہ امام مہدی انہی سے آئیں گے، ان کو جدید ٹیکنالوجی کا علم ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عربوں کو برا مت کہو کہ میں عربی ہوں، اس بات میں کتنی صداقت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عربوں کو برا نہ کہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ عرب جو مرضی کرتے پھریں کوئی ان پہ تنقید ہی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر پوری حدیث پڑھے نا، آپ نے فرمایا عربوں کو برا نہ کہنا کیونکہ میں بھی عرب ہوں. تو جب عربوں کی برائی ایسے نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، تو نتیجہ یہ کہ وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا. باقی جو عرب کرتوت کرتے ہیں، یہ تھوڑی سزا ہے ان کے لیے کہ جب اسپین ختم ہو گیا، جب عربوں سے ہٹ کے اللہ نے خلافت ترکوں کو دے دی، آج اس کو 700-800 سال ہو گئے ہیں، کون سا دن ہے جب انہیں جوتے نہیں پڑے عربوں، اور پھر تو مستقل اسرائیل بن گئے، عربوں سے اللہ نے قیادت چھین دی، ترکوں کو اللہ نے دے دی، ترکوں سے پھر خدا نے چھین لی اور امریکہ کو دے دی. امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گائیڈ کرنے والا، عالمی قیادت امریکہ کے پاس ہے. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ رونے دھونے اور ان چیزوں سے کام نہیں چلتا. سیدھی طرح آدمی وہ کام کرے جو کام سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہمارے ہاں دماغ ہے، ہمارے بچے ہیں، کیوں نہ ہم ان پہ محنت کریں؟ کیوں نہ ہم کہیں کہ بیٹے میں نے اتنے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، 10 لاکھ، یہ لے میرے بچے 10 لاکھ، جا اور پڑھ کے آ اور اس ملک کی خدمت کر. یہاں نہیں ہو سکتا، باہر پڑھ اور پیسہ گنوا کے یہاں کے غریبوں کو بھیج. 10 صورتیں. حضرت مہدی ان سے آئیں گے، حضرت مہدی وہاں پیدا ہوں گے. تعبیر میں فرق ہے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، ہم کہتے ہیں حضرت مہدی پیدا ہوں گے. بڑا فرق ہے. ان کے نزدیک مہدی زندہ ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے سن تیسری صدی ہجری میں، اور امام غائب ہیں اور وہ آئیں گے. ہم کہتے ہیں مہدی پیدا ہوں گے، آئیں گے نہیں. یعنی امام غائب کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو وہ امام غائب کے لیے جو کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں بالکل اس سے الگ ہے. ان کا خیال ہے وہ آئیں گے, اس لیے جو اہل تشیع کے بعض ائمہ ہیں, حتیٰ کہ ہمارے استاد, ہم نے ان سے پڑھا, وہ جمعہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں جمعہ قائم ہوگا حضرت مہدی کے آنے پہ, پہلا جمعہ وہ پڑھائیں گے, اور پہلا جمعہ پڑھانے کے بعد وہ کہیں گے کہ جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور فلاں کا اور فلاں کا حق غصب کیا تھا, چلو ان کی قبروں پہ, اور جا کے وہ بکر عمر رضی اللہ عنہ کو زندہ کریں گے, اور پھر انہیں پھانسی پہ چڑھائیں گے, سولی پہ, اپنی مظلومیت کا ہم بدلہ لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی امام غائب ہیں, آ کے وہ یہ چیزیں کریں گے. اور کہتے ہیں جمعہ قائم ہی ہے, اہل تشیع ہی کا ایک گروہ ہے جس میں ایران کی موجودہ حکومت بھی شامل ہے, وہ کہتے ہیں شہر میں جمعہ ایک جگہ ہوگا, وہ جمعے کی اقامت کے بھی قائل ہیں. اور کبھی آپ تہران گئے ہوں تو جمعہ کے دن صبح سے سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور سارا شہر ایک جگہ جا کر جمعہ پڑھتا ہے. وہ ان کا دوسرا طبقہ ہے, یہ دوسرا طبقہ ہے. ہمیشہ یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل تشیع کا اور ہمارا اختلاف فقہ اصغر میں ایسا نہیں ہے. مثلا وہ کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, ہم باندھ کے پڑھتے ہیں, وہ خمس دیتے ہیں, ہم زکاۃ, یہ نہیں. اصل اختلاف عقیدے پہ پہنچ جاتا ہے کہ عقیدہ کیا. عقیدہ یہ ہے کہ امام غائب آئیں گے, ہم کہتے ہیں نہیں, امام مہدی پیدا ہوں گے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں.